يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
بیت میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 1-4 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، حم میم، اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں نہایت درجہ بلند اور پرز حکمت کتاب ہے. سامعین، آج کے پروگرام سے ہم سورہ زخرف کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں جو قرآن کریم کا 43 سورہ ہے اور اس میں 89 آیتیں ہیں. یہ سورہ بھی دوسرے سوروں کی طرح کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے، اس میں اعتقادی مسائل جیسے مبدا، معاد اور نبوت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے. قرآن کریم میں 7 سورے ایسے ہیں جو حروف مقطعہ حم میم سے شروع ہوئے ہیں. سورہ زخرف بھی انہی سوروں میں سے ایک ہے، اور اس کے جیسی دوسری سوروں کی طرح کہ جن میں حروف مقطعہ کے بعد انسانوں کی ہدایت کے لیے نزول قرآن اور اس سے مربوط بحث کے متعلق گفتگو ہوئی ہے. اس سورے میں بھی حروف مقطعہ کے بعد قرآن کریم نے قسم کھائی ہے کہ اس کتاب کے حقائق واضح و آشکار اور لوگوں کے لیے مشعل نور ہیں اور ہدایت و سعادت کے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں. اس مقدس کتاب کے سب سے پہلے مخاطبین عرب زبان تھے، اور یہ کتاب عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. اس کے باوجود عرب کی قوم اور اس کی قومیت سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی و مفاہیم تمام انسانوں کے لیے قابل درک و فہم ہیں. وہ خدا جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اس نے تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی آیتوں میں تعقل اور تدبر کریں، اس کے بلند و بالا معارف کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں، اور معرفت و بصیرت کے ساتھ اس پر ایمان لائیں. اور فطری بات ہے کہ اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اس کی حیات آفرین تعلیمات پر عمل کیا جائے. بعض افراد کے برخلاف کے جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن محمد جیسے انسان کا کلام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کی اصل و حقیقت خداوند عالم کے پاس ام الکتاب یا لوح محفوظ میں ثبت و ضبط ہے. قرآن کریم علم و حکمت الہی سے سرشار ایسی کتاب ہے جس سے تمام انسانی کتابیں وابستہ ہیں. اس کتاب میں کائنات کے تمام حقائق اور انسان کی سعادت و بدبختی کے اسباب موجود ہیں، اور جو چیز حکمت و کمال کا تقاضا کرتی ہیں وہ سب اس عالی ترین کتاب میں بیان ہوا ہے، اور یہ کتاب ہر طرح کی تبدیلی و تغیر اور تحریف سے پاک و منزہ ہے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم اس قدر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ راہ خدا کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی زیادہ غور و فکر اور سوچ سمجھ کر کیا جائے، نہ کہ دوسروں کی تقلید اور پیروی کر کے کیا جائے۔ تمام پیغمبران الہی کے پیغامات اور تمام آسمانی کتابوں کے مفاہیم و مطالب ایک ہی ہیں، چونکہ سب ایک ہی سرچشمے سے نازل ہوئے ہیں۔ سامعین، آئیے سورہ زخرف کی 5، 6، 7، 8 آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور کیا ہم تم لوگوں کو نصیحت کرنے سے صرف اس لیے کنارہ کشی اختیار کر لیں کہ تم زیادتی کرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلے والی قوموں میں بھی کتنے ہی پیغمبر بھیج دیے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر یہ کہ ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تو ہم نے ان سے زیادہ زبردست لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ مثال جاری ہو گئی۔ تاریخ بشریت میں پروردگار عالم کی ایک سنت پیغمبروں کا مبوس کرنا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کرنا ہے۔ البتہ حکومت اور عوام کے بعض گروہ ہمیشہ پیغمبران الہی اور نمائندگان خدا کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مختلف طریقوں سے پیغمبروں کی شخصیت کو داغدار بنانے اور ان کا مذاق و توہین کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور کبھی کبھی تو یہ مخالفت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ مخالفین پیغمبران الہی کی تعلیمات کو روکنے کے لیے طرح طرح کے وسائل سے استفادہ کرتے تھے، یہاں تک کہ دشمنوں نے جنگ و جدال کا مارکہ بھی پیدا کر دیا اور پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیا۔ ان تمام حالات کے رونما ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم نے پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ مؤخر نہیں کیا، اور ان حالات کے پیش نظر عوام کو بھی ان کے حال پر نہیں چھوڑا، لیکن ان مخالفین کے کام کا نتیجہ بھی ہلاکت و نابودی تھا، اور ان کی یہ روداد لوگوں کے لیے باعث عبرت قرار پائی۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رہبران الہی اور مبلغان دینی کا فریضہ ہے کہ بعض موانع کی بنا پر اپنے فرائض کی انجام دہی اور حق کا پیغام پہنچانے میں ہرگز کوتاہی نہ کریں۔ اہل ایمان پر بھی لازم ہے کہ مخالفین کی جانب سے ہونے والی اہانت اور مذاق کی وجہ سے اپنے ارادے میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں کافروں نے پیغمبران الہی کا مذاق اڑایا ہے، لیکن اللہ کے ان عظیم بندوں نے مخالفین کے ہر طرح کے حربوں اور ہتھکنڈوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنے فرائض کو انجام دینے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم کی سزا و عقاب صرف آخرت سے ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم بعض طاقتور قوم کو جو اسراف و گمرہی کے راستے پر گامزن تھے اسی دنیا میں ہلاک کر دیا۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 9 اور 10 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اور آپ ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک زبردست طاقت والی اور ذی علم ہستی نے خلق کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں راستے قرار دیے ہیں تاکہ تم راہ معلوم کر سکو۔ سامعین، یہ آیتیں عوام کی فطرت کو بیدار کرنے میں پیغمبران الہی کی رسالتوں اور ان کا اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ عام طور پر تمام انسان روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی الجھنوں اور پریشانیوں میں گرفتار ہونے کی بنا پر خلقت کے آغاز اور کائنات کے ختم ہونے سے غفلت زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ کھانے پینے، سونے اور زندگی کی خوشیوں اور شادمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور پھر انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے تلاش و کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ مال و ثروت حاصل کر کے اپنی زندگی کے شب و روز مستی و مگن کے ساتھ بسر کریں۔ حالانکہ زندگی کا یہ حقیقی مقصد نہیں ہے اور انسان ان مادی آرزوؤں کی تگ و دو تک رسائی کرنے کی بنا پر حقیقی خوشی اور واقعی خوشی و سعادت کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ پیغمبران الہی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں کہ اپنے اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ رہیں اور دنیاوی زندگی کی چکاچوند میں خدا کو فراموش نہ کر دیں۔ وہ خدا جس نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، وہی خدا جس نے زمین کو اس کے سکون و آرام کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ لہذا اس نقطے کی جانب ضروری ہے کہ توجہ رکھیں کہ زمین کے جو مختلف طرح سے رواں دواں ہے، قانون جاذبہ اور بہت سی وجوہات کی بنا پر اس قدر ساکن و آرام سے ہے کہ اس پر سکونت پذیر افراد ذرہ برابر بھی بے چینی و اضطراب محسوس نہیں کرتے۔ خداوند عالم کی ایک اور نعمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے زمین میں ایسے راستے قرار دیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کر کے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ پس وہ خدا ہی عبادت و پرستش کے لائق ہے جس نے ان نعمتوں کو انسانوں کے اختیار میں دیا ہے اور کائنات کا مدبر و خالق ہے۔ در حقیقت انسان اس کی عبادت و پرستش کر کے دنیاوی نعمتوں سے بھی بہرہ مند ہو سکتا ہے اور بہشت بری میں اپنی جگہ بھی بنا سکتا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی معرفت و شناخت ایک فطری امر ہے، لیکن اس راہ میں انسان کو بہت زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خدا سے غافل نہ ہو جائے۔ زندگی میں نعمات الہیہ کی جانب توجہ دینا غفلت سے بچنے اور انسانی روح و دل سے غفلت و بے توجہی کے غبار کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام امکانات اور ضرورتوں کو زمین میں قرار دیا ہے اور انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اسباب بھی فراہم کیے ہیں تاکہ وہ دنیا و آخرت میں نیک بختی اور سعادت سے ہمکنار ہو سکے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔